The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 1446 نجری کے جمادی الاخرہ کی 12ویں شب ہے. اس مناسبت سے 40 حتی صفحہ نمبر 12 سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں ایک بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے پیشے اپنے کام کے حوالے سے رزق حلال کے حوالے سے کوشش بھی کرتا ہے اور اس نے تمام سکلز اور ریکوائرمنٹس بھی حاصل کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک غیر یقینی کی صورتحال رہتی ہے. جیسے ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس جاب کے بعد آگے کیا ہوگا یا اس ذریعے معاش کے بعد آگے کیا ہوگا. تو رہنمائی فرما دیں کہ کیا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے یہ کھٹکا کم کیا جا سکے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل میں مزید اضافہ ہو.
جس پروردگار نے پیدا کیا اس نے روزی بھی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے, جب تک وہ زندہ رکھنا اس نے طے کیا, اس کے علم ہے کہ کب تک کس کو زندہ رکھنا ہے. تو جو بھی زمین پر چلنے والے ہیں ان سب کی روزی, انسان ہو جانور ہو جنات ہو, سب کی روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے. وما من دابا آیت مبارکہ
وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر جو بھی جاندار ہے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے.
تو جب اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر رزق لے لیا ہے وہ عطا کرے گا, تو اب بندے کا بلا وجہ اپنے اوپر تفکرات کو مسلط کرنا اور ٹینشن پالنا اس کی ذرا حرص ہے, نادانی ہے, سمجھداری بھی نہیں ہے. اللہ کریم نے روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے لیکن پھر بھی انسان مارا مارا پھرتا ہے, اور مغفرت اپنے ذمہ نہیں دی کہ میں سب کو مغفرت سبھی کی مغفرت کر دوں گا, ایسا اپنے ذمہ پر نہیں لیا. لیکن اس کے لیے کوئی دل نہیں جلاتا, کوئی فکر نہیں کرتا. حالانکہ فکر تو مغفرت کی کرنی چاہیے, روزی تو وہ دینے والا. اور جب تک لوگ بولتے ہیں میری روزی بند ہو گئی, عام طور پہ یعنی یہ سنا ہوگا آپ نے, اب میں کہا کرتا ہوں روزی بند ہو گئی ہے نا جن کی, وہ دیکھنا ہے تو قبرستان چلے جاؤ, جو مٹی کے اندر ہے ان کی روزی بند ہو گئی تھی اس دیوا بندر ہے. جن کی روزی باقی ہے اگرچہ وہ قبر کھود رہا ہے, اس کی روزی باقی ہے جب تو قبر کھود رہا ہے وہ. تو جو زندہ ہے اس کی روزی بند نہیں ہوئی, جاری ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پر اعتماد, سچا پکا بھروسہ, توکل, اللہ پر سچا پکا توکل رکھنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پاک اگر کسی کو تنگی بازار ہے بھی تو اس کو نکال دے گا. کہ قرآن کریم میں
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
ترجمہ کنزل ایمان, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات, کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے, بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. تو اس لیے اللہ پر اگر بندہ توکل کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے, اگر کسی کو میسج پر سلام لکھتے وقت اے او اے لکھ دیا اور ساتھ ہی زبان سے بھی السلام علیکم بھی کہہ دیا تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
منع ہے, تو اس سے سلام نہیں ہوگا, بلکہ یہ مخفف کرنا بھی نہیں چاہیے اس کا. جیسے محمد کا ایم کرتے ہیں, ایم ایچ او ڈی کرتے ہیں, ویسے صفحے کے صفحے سیاہ کر دیتے ہیں. اتنا لکھتے ہیں, اتنا بولتے ہیں, زبانیں جو تھکتے نہیں ہیں, باقی بدن تو تھک جاتا ہے, دماغ اگلے کا چاٹ لیں گے. لیکن جب اللہ اور رسول کا نام لینا گا تو اس کا شارٹ فارم ڈھونڈتے ہیں ایم. جیسے بہت بڑا کسی نے میسج دیا تو ویسے سارا دن بک بک کرتے ہیں, اس کو ایک مطلب اسٹیکر پھینک دیا, بھیج دیا اس کو اسٹیکر, یعنی خالی وہ دل چپکا دیتے ہیں. پتہ نہیں دل کا مطلب کیا ہے, کسی کو لال دل چپکاتے ہیں, کسی کو گرین دل چپکاتے ہیں. یہ کا کو چپکاتے ہیں, لال دل کیا مطلب غصے کا, غصے کی علامت سمجھے, کیا سمجھے, لال جلال, اور گرین خوشی کا دل کہ میں آپ کے پیغام سے خوش ہوں. اب جب بیچارے نے اتنا آپ کو تفصیل سے پیغام دیا ہے تو وہ بھی دو الفاظ آپ کے سن لینا. اب اسٹیکر ڈھونڈیں ہم, مطلب انشاءاللہ کا اسٹیکر ڈھونڈیں, ڈھونڈنے میں دیر لگتی ہے. اگر میں تو باہر ہوں مطلب یہ دبا کے انشاءاللہ, انشاءاللہ الکریم, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, یہ بول دیتا ہوں. زیادہ اگر بولنے کی ضرورت نہیں بھی ہے تو ابھی ڈھونڈوں اسٹیکر, اس سے بہتر زبان سے میری زبان ذکر اللہ کر لے. یہ بھی کرتا ہوں, اسٹیکر بھی بھیجتا ہوں تو جیسا موقع مطلب. لیکن آج تک زندگی میں نے دل نہیں چپکایا, میرے پلے نہیں پڑتا. یہ علامت کا ہے کہ یہ دل شاید یہ لگتا ہے کہ خوشی کی علامت ہے کہ آپ کے پیغام سے مجھے خوشی ہوئی. ٹھیک ہے نا, اب یہاں جھوٹ کا اندیشہ پورا ہے. پیغام سے خوشی ہوئی یا بیزاری ہوئی, یار یہ کہاں ٹپک پڑا, چلے دل اس کے قدموں میں ڈال دو, شاید یہ رام ہو جائے گا. اصل دل نہیں اسٹیکر. تو یہاں بھی جھوٹ کا اندیشہ تو رہے گا اسٹیکروں میں. بات تو وہی کہ رب جانتا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. یا پھول بھیجتے ہیں, پھول بھی خوشی کی علامت ہے. اس کا پیغام آیا تو موڈ خراب ہو گیا, اب اس کو پھول بھیج دیا, گلدستہ بھیج دیا, خوشی کی علامت ہے. جھوٹ ہوا سچ ہوا یا آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں, کائے کو ایسا کرتے ہیں. اسٹیکر نے مطلب بڑے مسئلے کر دیے. ایک عیسائی بھائی بہت ناراض ہو رہے تھے, مجھے پیغام دیا تھا انہوں نے کہ میں نے پیغام دعا کا دیا. اصل ان کے والد صاحب کی یا والدہ ماجدہ کی کوئی برسی کا انہوں نے پیغام دیا, دعا فرما دیں, دعا کر دیں. اچھا تو میں نے وہ سوتی پیغام دیا دعائیا, اور اپنا عیسیٰ علیہ صاحب کے میرے پاس جو بھی نیک اعمال ہیں وہ میں عیسیٰ علیہ صاحب کرتا ہوں جیسے کہ مطلب ہوتا ہے, تو وہ میں نے کیا. ایک منٹ کے اندر اندر پیغام تو ہو جاتا ہے عام طور پہ اس طرح کا, وہ میں نے دیا. یہ تو بڑے خوش ہوئے, مجھے انہوں نے جوابی پیغام دیا کہ بولا میں نے 200 کے فولڈر میں بھی پیغام دیتا ہوں نا, تو بس وہی کوئی آمین کے لفظ بول دیتا ہے, کوئی اسٹیکر بھیج دیتا ہے, کچھ بولتے نہیں ہے. شاز و نادری کوئی عیسیٰ علیہ السلام کرے یا کچھ کرے, دو الفاظ بولے تو وہ بےچارے بہت دل برداشت آتے کہ یار کیا کریں. نہیں انہیں یا تو عیسیٰ علیہ السلام کرنا نہیں آتا قوم کو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بےچارہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی برسی عیسیٰ علیہ السلام کر دو, اور آپ دل اچھال رہے ہیں, دیکھے بھی پھول گل پاشی کر رہے ہیں, پھول برسا رہے ہیں, تو کیا گیا آپ کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں نا, ایک درود شریف. میں بھی اپنی بہنوں وغیرہ کی برسی آتی ہے نا, میں مجھے سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل ھو اللہ یا 3 مرتبہ قل ھو اللہ تو میں نے گھر پڑھنا شاید بہت مشکل ہو جائے گا, ایک درود شریف کا بولتا ہوں. ایک درود شریف شاید وہ آسان ہو جائے گا, میں نے کہا میری بہن کا کام ہو جائے گا, ورنہ وہ پھر زیادہ پڑھنے کا بولوں میں تو پھر اتنے سے بھی رہ جاؤں گا. تو ایک درود شریف کوئی کم نعمت تو نہیں ہے یار, وہ ساری کائنات کی اگر اللہ پاک مسلمانوں کی اس ایک درود شریف کے صدقے مغفرت فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ الگ صورت ہے. مغفرت کا مطلب یہ نہیں کہ اب مطلب اس یعنی کہ اب تک جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو گئے نا, ہے نا. مغفرت ایک معنی یہ بھی ہے اس کے. بعض اوقات مغفرت کے معنی درجے کی بلندی بھی ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک تو ایک درود شریف تو بہت بڑی نعمت ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں اتنا ہی, تو بعض اوقات قرآن کریم کا بھی اس حال سے بھیجتے ہیں مجھے الحمدللہ. تو تاہم میں مطلب نے کہ زیادہ تکلیف نہیں دیتا کہ ایک درود شریف پڑھ کے اس حال سواب کرتے. یہ حکمت عملی ہے کہ اس میں شاید تقریباً پڑھ ہی لیتے ہوں گے جو پیغام پڑھتے یا سنتے ہوں گے. تو انشاءاللہ اس طرح میرے مرحوموں کا بھلا ہوتا ہوگا. بھلا تو اللہ ہی کرے گا, اللہ ہم سب کو بے حساب بخشے. تو بہرحال یہ کہ یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی اس سال ثواب مانگے نا تو کچھ پڑھا ہوا تو اپنے پاس ویسے ہی ہوتا ہے. زندگی بھر کے ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ پاک کرم سے وہ اس کا اجر عطا فرمائے. بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی مرحوم امی یا آپ کے مرحوم والد کو اس سال ثواب کرتا ہوں. اتنا بولنے میں دیر کتنی لگے گی؟ تو میں اتنا بول رہا ہوں تو دیر لگ رہی ہوگی, لیکن واقعی وہ اگر آپ آڈیو دیں گے اس کی آڈیو میسج میں تو دیر نہیں لگے گی. وہ دل ڈھونڈیں گے اس میں ہو سکتا ہے دیر لگ جائے. ارے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو, ہے نا. وہ اسٹیکر میں چپک گیا ہے, اس کو اکھاڑو ادھر چپکاؤ. دل اسٹیکر میں آ گیا ہے. وہ بکل بلرام پوری کا شعر یاد آ گیا. تارے خاموش ہیں بڑی اندھیاری رات ہے, ایمان کے لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گات ہے. اے ڈاکوؤں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو, یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. تو یوں دل تھوڑی اتنی آسانی سے کسی کو دے دیتے ہیں, اٹھا اٹھا کے آپ ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کے. تو یہ تفن ان کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو بس دل کا اسٹیکر یا پھول کا اسٹیکر مطمئن نہیں کرتا, میرے کو تو نہیں کرتا, بہت سو کو نہیں کرتا ہوگا. یار میں نے اتنا مطلب اس کی طبیعت پوچھی, ان کی ماں کی طبیعت پوچھی جو بیمار تھی, ابو ہاسپٹل میں تھے, اور اس نے مطلب پھول بھیج دیا, دل بھیج دیا. تو کچھ ہم کو بھی شکریہ ادا کرنے کے الفاظ بولنے چاہیے, بولنا نہیں آتا تو سیکھ لینے چاہیے کس طرح شکریہ کے الفاظ بولتے ہیں. ویسے تو کاروبار میں تو اگلے کو بوتل میں اتارنا تو آتا ہے, مطلب ناقص مال عمدہ کہہ کر ٹکانا آتا ہے. نہیں آتا تو یار یہ دو الفاظ کسی مسلمان کی دل جوئی کرنے کے لیے ہم کو نہیں آتا. بڑا دل خوش ہوتا ہے یقین مانے کہ کوئی اپنے والد کا آپ کو بولے, آپ سے اس کو یعنی کہ آپ کو وہ اچھا سمجھتا ہے کہ موبائل لے گئے یا مطلب نیک آدمی ہے, یہ سال اس وقت کرے گا میرا باپ بخشا جائے گا, اور یہ آپ کو بڑے ارمانوں سے بھیجے اور آپ یار لفظ آمین لکھ کر بھیج دو یا پھول بھیج دو یا دل بھیج دو. آپ بتائیں اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یار. بھلے آپ نے اس سال سواب کیا بھی لیکن اس کو تو پتا نہیں چلا نا, یا کم از کم یہی آپ کہتے ہیں انشاءاللہ میں اس سال سواب کروں گا, تو بھی مطلب اس کو اطمینان ہوگا کہ ہاں بھائی یہ کریں گے اس سال سواب. تو حکمت عملی سمجھا کرو. مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. ہم اللہ کے لیے کسی کا دل خوش کریں گے, اللہ پاک ہمیں جنت دے کر خوش کرے گا. ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نیک عمل کیا, رب راضی ہوا, وہ جنت عطا فرما دے گا. بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن وہ جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے. جیسے کہ حدیثوں میں اس کی مثال ہے کہ ایک شخص نے کانٹے دار شاخ راستے میں پڑی تھی مسلمانوں کے, وہ ہٹا دی, کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. حدیث پاک ہے. تو کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, حالانکہ وہ گناہگار تھا, اللہ پاک نے اس کو بخش دیا اس پانی پلانے کی وجہ سے, پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. تو اللہ پاک نقطہ نواز ہے نا. رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی, اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. تو اس لیے مسلمان کا دل خوش کرنا چاہیے. احتیاط کے ساتھ، مطلب جائز طریقے پر، کھٹی تعریف کر کے بھی نہیں، جھوٹی تعریف کر کے نہیں، جائز باتوں سے اس کا دل خوش کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا میرے اہل سننے سے سوال یہ ہے کہ ہم ادھر دبئی میں ہیں، میں پاکستان پنجاب سے ہوں، میں ادھر مزدوری کرتا ہوں، تو ادھر یہ ہے کہ کوپنی جو ہے ہم کو کپڑا دلائی کر کے دیتی ہے سب آدمی کو، ادھر اس میں غیر مسلم یا مسلم مسلمان کے سب کا مل کر اکٹھا کرتی ہے، کیا وہ کپڑا پاک ہوتا ہے؟ وہ آٹو مشین ہے 25 منٹ میں اس میں ڈالتے ہیں، وہ پانی پورا اس میں 3 دفعہ آتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے، پھر خشک کرتی ہے، کیا وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے؟
جی ہاں، کپڑا پاک ہو جائے گا، اور بہتر ہے کہ مطلب اپنے کپڑے پاک کر کے اس کو دے. میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوں، کئی بار حاضری ہوئی ہے میری، تو ان کا مجھے پتہ ہے کہ یہ خود فرماتے رہتے ہیں کہ دھوبی کا دھلا ہوا کپڑا میں اس طرح پاک کرتا ہوں جیسے ناپاک کپڑا پاک کیا جاتا ہے. یہ تقویٰ تھا حضرت کا، پاک ہو جاتا ہے. تو جتنا ہو سکے اپنے طور پر ہی بندہ مطلب اپنے کپڑے کو پاک کر لے، جہاں جہاں ممکن ہو، جس کے لیے اتنی ہمت ہو، طاقت ہو، تو کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. سیدی، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے، حافظ عتیق سوال کر رہے ہیں، میت کے ناخن کاٹنا اور کنگا کرنا یہ کیسا ہے؟
اجازت نہیں اس کی، میت کے بال نہیں توڑ سکتے کوئی نہیں، اس کو جس سے زندہ کو ایزا ہوتی ہے اس سے میت کو بھی ایزا ہوتی ہے، اور اب کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بال وغیرہ. بعض لوگ تو یہاں تک ضرورت کرتے ہیں کہ شیو بڑھ جاتا ہے نا بیماری میں، تو شیو بنا لیتے ہیں میت کا، ایسا کرتے ہیں. تو بس ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، اب یہ جو بھی اس کے بدن میں بس اس کے ساتھ ہی ہے.
کنگا کرنے کا
کنگا بھی نہیں کر سکتے، بال ٹوٹیں گے نا اس سے. اور زینت بھی میت کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، زینت میں وہ ٹپ ٹاپ ہے نا، میت کو یہ بھی نہیں کرنی. جو سنت کے مطابق غسل دے، سنت کے مطابق کفن دے، اور یہ سب یہ کرنا ہے. بعض لوگ دلہا فوت ہو جاتا ہے، اس کو دلہا بنا کر، دلہن بنا کر لڑکی کو اس طرح بھی دفن کرتے ہیں. توبہ، مطلب پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، علماء سے دور ہو گئے. گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ علماء سمجھتے بےچارا وہ عالم تھوڑا ہر امام، یہاں بھی شہروں میں بھی ہر امام عالم نہیں ہوتا. عالم اور چیز ہے، امام اور چیز ہے، اور امام کے لیے عالم ہونا شرط بھی نہیں ہے. نہ ہر عالم امام بن سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے گا. نہ ہر امام عالم ہوتا ہے، عالم ہونا شرط نہیں ہے، اور عالم کے لیے امام ہونے کے لیے عالم ہونا کافی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر عالم ہے، شرعی معذور ہے، شرعی معذور جیسے اس کا وضو نہیں رہتا، مثال کے طور پر ہے عالم، عالم نہیں مٹے گا یہ. تو یہ اوروں کی امامت نہیں کر سکتا، صرف اپنے جیسے کی امامت کر سکتا ہے. یہ ایک مثال میں نے عرض کی، یوں مطلب امام کی شرائط الگ ہیں. عالم بھی وہ جو میں یہ عرض کروں گا، مسائل پوچھنے تو مفتی، مفتی کون؟ جو دارالفتا اہل سنت کا کوئی بھی ہو، دارالفتا اس سے وابستہ ہوں، صرف اسٹیج کے مقرر نہ ہوں، نہ بھول جاتے ہیں وہ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں. بعض مطلب پھر وہ ہماری ممنی میں بولتے سی چڑھتا ہے، ایسا بول رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اللہ پاک بس ہدایت، اتنا مطلب یعنی کہ مسائل بتانے کا شوق یہ پورا کرنا یار آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. اللہ پاک احتیاط نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سکید احسن سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی وتر کی دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
اگر وہ کھڑا ہو گیا نماز پوری کر کے، سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کرے، پہلا قاعدہ بھول گیا نا، واجب ترک ہوا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی.
رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، اگر وہ تسبیح سجدے میں پڑھ لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
کوئی عرض نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ جو مقرر ہے وہی پڑھے، بھول میں پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ سجدے سہو اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جس پر یہ لکھا تھا کہ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں. امیر علیہ سنت، آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
واقعی ماحول تو اسی طرح کا ہے کہ غریبوں کو پوچھتا نہیں ہے اور مالدار کے پوچھنے والے بہت. غریب کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا، مالدار کے جنازے میں لوٹ کے لاٹ ہوں گے. تو مالدار سے اب کیا فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا، یہ اولاد ہے نا ان کو دکھانے کے لیے کہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا، آگے آگے تھا، بڑا ہو تو. یہ انما الاعمال بالنیات، ہم ہر ایک کو نہیں کہیں گے کہ یہ معاذ اللہ دکھانے کے لیے آیا ہے یا مال کی کشش میں آیا ہے، میں جنرل بات کی ہے. غریبوں کا واقعہ یہ نہیں کہ غریب بیمار پڑے تو اس کو پوچھنے کون جائے بیچارے کے، اور وہ گھر میں محفل بھی کرے گا نا تو اس کے انتظار ہی کرے گا مہمان ہوگا. مالدار محفل کرے تو گھر تنگ بڑھ جائے اس کا، اتنی گیدرنگ ہو جائے. اچھا، اب مالدار کے پیچھے جانے والوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ یعنی کچھ نہ کچھ مفاد ایک تعداد کا ہوتا ہوگا. اب بعضوں کا مفاد دنیا ہوتا ہوگا، بعضوں کا مفاد اس میں بھی آخرت کا ہوتا ہو کہ چلو یار اس ترکیب میں رہیں گے تو میرا مدرسہ، میری مسجد، میرا فلاں ادارہ، اس کو چندہ مل جائے گا. یہ بھی ایک اچھی، چلو اچھی ترکیب ہے یہ. ورنہ یہ کہ بعد ہوگا دیکھ دنیاوی کاروبار اور مطلب دنیاوی مفاد. اچھا، اور ویسے ہی پتا نہیں کیا خامہ خواہ کا روب بھی ہوتا مالدار کا، یہ بھی ہے. غریب کے سامنے آدمی دو ٹوک بات کرے گا، مالدار جی بالکل بجا فرمایا، یہ انداز ہوتا ہے. بعض اوقات سرمایہ دار بہت بڑا مالدار ہو، اس کے سامنے زبان کھلتی نہیں ہے، غریب کے سامنے زبان رکتی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، غریب بھی پھینکنے کا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آخر اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور بلکہ غریب سے محبت کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ غریبوں سے محبت کرنا سنت ہے. میرے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام پر جو اولاً سب سے پہلے زیادہ ایمان لانے والے غریب اور غلام تھے. غلام لوگ، غلام پسا ہوا فرد ہوتا تھا اور غریب ہوتا تھا، یہ زیادہ ایمان لاتے تھے. مالدار اپنی مالداری کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرتے تھے. رسولوں کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں.
ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا. ہرقل نے پوچھا تھا کہ پہلے کون نبی، ان پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں یا مضبوط لوگ ہیں کام؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ کمزور لوگ. تو اس پر ہرقل نے کہا تھا کہ انبیاء کے پیروکار ہمیشہ جو ہے وہ کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں، غریب لوگ. لیکن اس کی بات ٹھیک تھی کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے
علامت یا بیان کی ہوگی.
نہیں، وہ تو قرآن سے بھی تائید ہوتی ہے، قرآن میں بھی اس طرح کے مذکور ہیں.
جزاک اللہ. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب رکھو تاکہ بروز قیامت اللہ کریم تمہیں اپنے قرب سے، اپنی نزدیکی سے نوازے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو. عرض کی، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے تین مرتبہ اسی طرح کہا. اس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے پہناوا یعنی لباس تیار کر لے. فقر یہ غربت، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے، جس طرح سیلاب اس جگہ کی طرف جاتا ہے جہاں اسے ختم ہونا ہوتا ہے. مرآۃ المناجی جلد 7 صفحہ 73 پر، یاد رہے، یہاں فقر سے مراد دل کی مسکینیت اور دل کا محبت مال سے خالی ہو جانا ہے. ظاہری طور پر اس کے پاس اگر پیسہ بھی ہے, دولت مند بھی ہے, تب بھی وہ مطلب یہ دیکھے یہاں فقر والا ہے, فقیر ہے, کہ اس کا دل جبکہ مسکین ہے اور دل اس کا مال کی محبت سے خالی ہے. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں, میری غربت نے میرا مذاق اڑا رکھا ہے. کسی کا شعر ہے. اچھا, مال بعض صورتیں سے کہ وبال بن جاتا ہے. نہایت نفیس مثال دی گئی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنگل کا سبزہ اللہ پاک کی نعمت ہے, مگر جو گائے اسے حوث کے ساتھ کھائے جائے, بس ہی نہ کرے, رک کے ہی نہیں, تو بیمار پڑ جاتی ہے. اس سے اس سبزے نے بیمار نہ کیا بلکہ اس کی حوث نے اسے مصیبت میں ڈالا. یوں ہی جو شخص دنیا سے کبھی سیر نہ ہو, حرام و حلال میں تمیز نہ کرے, جو ملے قبضہ کر لے, اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے فارغ نہ ہو, ہر وقت دنیا طلبی میں, دنیا جمع کرنے میں, ڈھونڈنے میں پھرتا رہے, ظاہر ہے کہ وہ ہلاک ہوگا. یہ معراج شریف اس طرح کا مضمون ہے. تو بہرحال یہ کہ بعض صورتوں میں یہ ذہن میں رکھے گا کہ مالداری خطرناک ہے, بعض صورتوں میں غربت خطرناک ہے, لیکن جنرلی اگر جو دیکھا جائے نا تو غریبوں میں دین زیادہ. کہ سارے نبیوں کا بھی سنا ہم نے کہ انبیاء کرام پر ایمان لانے میں پہل کرنے والے زیادہ تر غریب, مسکین, غلام, یہ کمزور طبقہ, پسا ہوا طبقہ, دکھا ہوا طبقہ رہا. مالدار اپنی مالداری کی وجہ سے اکثر مطلب دور رہ جاتے تھے. اور اب بھی مطلب میں نے میرا تجربہ کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں ابھی دکھا دیتا ہوں کہ غریب زیادہ, جیسے اس وقت جو جمع ہے نا ان میں بھی یا غریب ہوں گے, اس وقت ہزاروں جمع ہیں شاید فضائل مدینہ میں, یا میڈیم زیادہ ہوں گے, مالدار ہوں گے لیکن نسبتاً کم. اچھا, سارا سال مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, ان میں بھی آپ کو غریب یا میڈیم طبقہ زیادہ ملے گا, مالدار مشکل ملے گا. اور 12 ماہ کے جو مسافر ہوتے ہیں, اگر میں کہوں گا 100% اس میں مالدار مائنس ہے تو ہو سکتا ہے صحیح ہو, بہت مشکل ہے. 12 مہینے وہ رائے خدا میں دیتے, 3 دن اسے نہیں دیے جاتے. کیوں مطلب غریب طبقہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہی, مطلب تقریباً یہ فقراء المدینہ ہے. میں بنگلہ دیش والوں کا لقب ابھی عام بول رہا ہوں, اسے ان کو بولتا بنگلہ دیش والوں کا فقراء المدینہ, مدینہ کے فقیر. یہاں بھی ہم لوگ سب مدینہ کے فقیر ہیں. تو یہ غربت اس میں مطلب یعنی کہ ہمیں زیادہ ملے گی, مالدار کم ملے گا. دعوت اسلامی شروع ہوئی تو بھی ایک مسجد کا امام تھا, مختصر سی تنخواہ والا. تو یوں آہستہ آہستہ مطلب یہ کہ دعوت اسلامی چلی اور الحمدللہ غریبوں کا رجحان تھوڑا یعنی اسپیڈ سے ہوا ہے دعوت اسلامی کی طرف. غریبوں کو بڑی عزت دی دعوت اسلامی نے, معزز کیا, جو ذلیل خوار در بدر بھٹکتے تھے دعوت اسلامی میں آ کر عزت پا گئے, مبلغ بن گئے, لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے. آپ کے سامنے یہ پوزیشن. تو یوں مطلب مالدار دل تھوڑا نہ کریں, کچھ نہ کچھ مالدار آ جاتے ہیں, مالداروں پر کوئی پابندی نہیں, ویلکم ویلکم کا ورڈ لگا ہوا ہے, لیکن نہیں آتے, بہت کم آتے ہیں. ہاں یہ پیسے دیتے, اس میں بھی ایک تعداد ہے جو پیسے دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. مسجدیں بنانے کے لیے, جامعات المدینہ, مدارس المدینہ وغیرہ وغیرہ بھی چلانے ہم کو بنانے, تو ان میں یہ لوگ حصہ لیتے ہیں. غریب ان کے بعد دھکے کھا کر کچھ جگہ نکلوا لاتے ہیں. تو وہ ظاہر کوئی آ کر آپ کو یوں پیش کرے یہ تو بہت مشکل ہے. جب قرضہ لینا ہے تو دھکا کھانا ہے جس کو قرضہ چاہیے. اب وہ لے لیا, اب آپ کو اپنا قرض وصول کر لیا, آپ دے تو چکے, اب آپ دھکے کھائیں. ایسا کوئی قرض لینے والا شاید ہی ملے جو آپ کو ہاتھ جوڑ کے آئے معاف کرنا, آپ نے بہت بہت شکریہ قرضہ دیا, یہ لیجیے. بہت مشکل ہے, خواب میں بھی دینے شاید آپ کو کوئی نہیں آیا ہوگا, بھائی کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ بہت نازک دور ہے. تو خیر, حالانکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے, مجھے یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے کہ جیسے آپ نے قرضہ لیا, قرضہ لینا ثابت ہے, قرضہ لیا تو پھر قرضہ ادا کرتے وقت اپنے پلدے سے کچھ زیادہ عطا فرما دیا. تے نہیں تھا, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, مطلب سود کے حکم میں نہیں آ گئے, نہ تے تھا نہ انڈرسٹوڈ تھا, اپنی خوشی سے اپنے طور پر کچھ زیادہ عطا فرما دیا. اس کی دل جوئی, اس سے اس کا مال جدا ہوا نا تو دل جوئی تو ہوگی نا, زیادہ آئے گا تو. لیکن یہ کہ اگر تے ہے کہ کچھ زیادہ دیں گے آپ, زیادہ لوں گا یا زیادہ اس کو دینا پڑے گا, تو ایسی صورت میں سود کی وہ صورت نکل سکتی ہے کہ اپنے اس قرض سے نفع اٹھانا یہ سود ہے. تو یہ نہیں بلکہ خوشی سے عطا فرمانا. جیسے ہم بھی کسی سے قرض لیں تو کچھ اگر 100 روپے لیے تو 2 روپے زیادہ دے دیے اپنی مرضی سے, یہ یوں اس سنت پر ادا کر سکتے ہیں. ہے مشکل ہے نا, مال دل سے جدا ہوتا نہیں ہے, فقیری یہی ہے کہ مال دل سے جدا. جن غریبوں کی اور فقیروں کی اور مسکینوں کی جو تعریفیں ہوتی ہیں نا, اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ فقیر کے جو اللہ پاک کی رضا پر راضی ہو. اب وہ فقیر جو ڈاکے ڈالتا اور چوریاں کرتا اور لوگوں سے چھینتا ہو اور رات دن غربت کے رونے روتا ہو, اس سے پیسے مانگتا ہو, اس کے سوال کرتا ہو, اس کے فضائل نہیں ہیں. یہ تو الٹا مطلب آفتوں میں مبتلا ہے اور مبتلا ہوگا اگر توبہ اور تقاضے پورے نہیں کیے تو. غریب مسکین ہو جو اپنی غربت پر اپنے رب سے راضی ہو, تقدیر پر راضی ہو کہ اللہ نے جیسا مقدر کیا میرا, بس میں اپنے رب سے راضی ہوں. ایسا غریب تو کہاں ڈھونڈنے جائیں گے اپنے رب. جو غریب بھی مصیبت میں پڑا ہوا ہے تو اللہ پاک نے کسی کو مالدار کیا, کسی کو غریب کیا, اس میں حکمت ہے کہ اگر اس کو مالدار نہ کرتا تو یہ پھر گناہوں میں پڑ جاتا, گلے شکوے کرتا, اللہ پاک پر اعتراض کرتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا, اور بعض اوقات کفر میں پڑ جاتا, گناہوں میں پڑ جاتا مالدار نہ بننے کی وجہ سے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطلب اس کو مال چاہیے, تو یوں اس کو مالدار کیا کہ اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان کیا, اس کے اعمال کی حفاظت کا سامان کیا, اس کو سخاوت کی توفیق دے کر جنت کے اسباب کیے. اور رب کی مطلب حکمتیں ہم نہیں جانتے, طرح کسی کو غریب کرنے میں ہی حکمت تھی کہ غریب رہے. اس کو اگر مال آیا تو یہ مغرور ہو جائے گا, غریبوں کے خون چوسنے شروع کر دے گا, غریبوں کو دبانا شروع کر دے گا, ظلم کی آندھیاں چلانا شروع کر دے گا. یہ دنیا دیکھی والی ہے, حاجی صاحب بن کر مطلب بڑی یعنی کہ وہ عزت آبرو کے ساتھ جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بعض اوقات بدماش چھپا ہوا ہوتا ہے. دیکھو میں ہر فرد کو نہیں کہتا, نہ کسی مخصوص فرد کو کہتا ہوں, کوئی اپنے اوپر نہ لے کے مجھے سنا رہا ہے, میں مجھے خود ہر فرد کی معلومات بھی نہیں ہے لیکن جنرلی مجھے معلومات ہے اس کی. یہ مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے. مالدار بننا جو ہے نا, یہ نانی ماں کا گھر نہیں ہے, بہت مشکل ہے کہ کوئی مطلب 100% حلال رقم سے اس دور میں بہت بڑا مالدار بن جائے. یہ میرا تجزیہ ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا, کوئی ناراض نہ ہو, ناراض ہوتا تو آدھی روٹی کم کھائے. ہاں ہماری روٹیاں بچاؤ یار, غریب بھوک کو مر رہے ہیں, روٹیاں ڈسٹ بین میں کہے کو ڈالتے ہو یار, دو غریبوں کو, وہ غریبوں کو دینے والے بھی ہیں, ایسا بھی نہیں دیتے. میں تو یہ میں سمجھاتا رہتا ہوں مالداروں کو, ہاں الحمدللہ مالداروں کو بولا بولی کرتا ہوں میں, آج سے نہیں, کالی داڑھی تھی جب سے, اب سفید ہو گئی ہے, لیکن مالدار ہیں کہ الحمدللہ ہم کو نہیں چھوڑتے. ان کو بھی سمجھ پڑتی ہے کہ یار یہ لوگ ہماری خوشامد نہیں کرتے, دو ٹوک ہم کو مطلب نصیحت کرتے ہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں آخرت کی بہتری ہی کے لیے کرتے ہیں, کہ مال اگر مال کام کی چیز ہوتی نا, قارون کبھی غرق نہ ہوتا, زمین میں دستا نہیں, دس گیا نا زمین میں, اس کے خزانے بھی سارے جو اس کے اوپر ہی ہیں نا, اس کا خزانہ تھا نا کہ 40 افراد اس کی خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے قارون کے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدبخت نے وہ برا سلوک کیا نا, اس کا پورا واقعہ اور قرآن کریم میں اس کی مذمت میں آیتیں قارون کی. یہ قارون جو تھا اس کا خزانہ مشہور اور دنیا مطلب جانتی ہے. بعض اوقات مالدور مالدار کو بھی لوگ بولتے ہیں اس کے مطلب قارون کا خزانہ, جب وہ کام نہیں نکلتا ہے نا, اس سے پیسے نہیں دیتا وغیرہ, قارون کا خزانہ رکھا اس نے. ایسا بولنا نہیں چاہیے, دل آزار بات ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, مال کام آتا تو قارون کبھی برباد نہ ہوتا, حکومت کام آتی تو فرعون دریا نیل میں غرق نہ ہوتا, حکومت کام آتی تو نمرود ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے ہلاک نہ ہوتا, مرتا نہیں ذلت کے ساتھ. سرداریاں کام آتی تو ابو جہل بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں مارا نہ جاتا. تو نہ سرداریاں کام آئی گی, نہ اقتدار کام آئے گا, نہ مال کام آئے گا. کام آئے گا مولا کا کرم, اسی کا کرم, اسی کے دامن سے, اسی کی بارگاہ میں ہم جھکے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. جو بارگاہ خداوندی میں جھکتا ہے وہ بلندی پائے گا, جو اکڑتا ہے نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا, بیڑا غرق ہے اس کا, چاہے کتنا مالدار ہو. کتنا ظلم کی آندھیاں چلائے یزید نے, ظلم کی آندھیاں چلائی نہر, اس کا تخت کب تک رہا؟ حالانکہ مرتے وقت بھی شاید اس کی 36-37 سال عمر تھی یزید کی, ہے نا, اتنی عمر تھی تقریبا, اور 2 سال یا کچھ اتنا عرصہ اس نے وہ تخت حکومت میں شیطنت کی تھی. حکومت کیا کی تھی بدبخت نے, اور بھی بہت سارے مسائل کیے تھے, کربلا والوں کو شہید کرنے, امام علی مقام کی شہادت وغیرہ کے علاوہ بھی اس کے بہت برے کارنامے. کیا رہا اس کا نام, تو امام حسین کا زندہ ہے نا, یزید کو تو لوگ پلید بولتے ہیں. نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ شمر کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا, جسے یاد کرتی ہے کربلا. امام حسین کا ہی نام زندہ ہے, حسینیت زندہ آباد ہے, یزیدیت مردہ آباد ہے. بظاہر یزید کے لشکر کو غلبہ ہوا تھا کربلا میں بظاہر, لیکن کب تک؟ وہ ظاہری غلبہ تھا, حقیقت میں تو وہ شکست کھا گیا تھا, ہار چکا تھا. دنیا نے دیکھا اور اب تک دیکھ رہا ہے, دیکھ رہی ہے دنیا. یزید کو کون حساب ثواب کرتا ہے, امام حسین کو کتنا حساب ثواب کیا جاتا ہے, کتنی سبیلیں لگتی ہیں, کتنے نیاز تقسیم ہوتے ہیں, کتنی قرآن خانیاں ہوتی ہیں امام حسین اور شہیدان کربلا. الگ بظاہر یہ شہید ہوئے تھے اور ظاہری طور پر ان کی اس وقت کہنے کے جو ٹھیک وہ جیت نظر نہیں آئی, لیکن دنیا نے دیکھا کہ جیت انہی کی ہوئی تھی, تھی ہے اور رہے گی ان کی جیت. اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان حقیقت میں جیتے ہوئے کے قدموں میں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رضوان اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رضا اور رضا میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ ایک ہی لفظ ہے تو اس کا درست تلفظ ارشاد فرما دیں.
عربی میں رضا بھی ہے رضا بھی ہے, اور احمد رضا نام ہے اعلی حضرت کا, کیونکہ بزرگوں نے پکارا, جیسے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند بھی احمد رضا فرماتے تھے, اعلی حضرت کو امام احمد رضا خان کو مصطفیٰ رضا, ان کا بھی اور مفتی اعظم کا بھی کسی نے مجھے یاد پڑتا بتایا تھا.
مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اس پر مقالہ ہے. اصل میں یہ ویسے ہی اختلاف رہتا ہے رضا اور رضا میں, کئی علماء نے دوسرے لفظ کو بھی ترجیح دی ہے, اور عربی میں عام طور پہ رضا ہی پڑھا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں جو لفظ ہے تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق یہی کی ہے کہ دونوں تلفظ ٹھیک ہیں رضا اور رضا, لیکن جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رکھنے والے نے کیا نام رکھا ہے. تو چونکہ آپ کا نام رضا رکھا گیا تھا احمد رضا, تو اس لیے اس کو احمد رضا ہی پڑھیں گے.
پھر یہ کہ اب احمد رضا بھی بعض کہنے لگے, کوئی کوئی کہتا ہے, لوگوں میں خامہ کا ایک بحث کا موضوع ہے, وحشت بھی ہوگی لوگوں کو اور پھر کنفیوز کہ اب یہ کیا نام ہے. تو اب جو ایک رائج ہے درست بھی ہے تو احمد رضا کہا جائے, رضوی کہا جائے, بعد رضوی کہتے ہیں, فتح رضویہ کہتے ہیں, اب فتح رضویہ مشہور ہے تو فتح رضویہ کہتے ہیں, رضویہ کہیں گے تو بندے کنفیوز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو پوچھیں گے اور بےچارے کوئی ہاں کہے گا, کوئی رضوی, کوئی غلط, کوئی سچ. تو یوں بلا وجہ موضوع بحث نہ بنایا جائے کسی بات کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ میرپور خاص کے گاؤں سے، گاؤں میں ایک مسجد تھی جو شہید ہو گئی، اب دوسری جگہ مسجد بنا لی گئی، تو جو مسجد شہید ہو گئی تھی کیا اس پر مدرسہ بنا سکتے ہیں؟
اگر وہ مسجد واقعی مسجد ہے تو اب تو یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اس کو چاہے عمارت ہو یا نہ ہو مسجد تو رہے گی ہے، اور اس کا احترام وہی ہوگا جو مسجد کا ہوتا ہے، یا نہ مدرسہ بنے گا، نہ جامعہ، کوئی جامعہ المدینہ بھی نہیں بن سکتا، نہ اور کوئی چیز، مسجد۔ اگر دوسری مسجد بنا لی ہے اور بھلے بنا لی، وہ مسجد بھی مسجد، اور اس کو بھی کچھ نہ کچھ بنا لیا جائے، مسجد ہی کی اس کو شکل دی جائے، تو اس سے اس کا احترام بھی باقی رہے گا اور اس کا حق بھی ادا ہوگا، حق کے مسجد لوگ عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ حق کے مسجد یہ کہ جو مسجد ہے اس کا حق ہے کہ اس میں جماعت پانچوں ٹائم قائم کی جائے، نماز کی، جو وہاں کے جو قرب و جوار کے لوگ ہیں ان پر واجب ہے نا، حق کے مسجد واجب ہے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا اس میں، نہ جماعت کی کوئی اہتمام کریں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مرشد، I'm having a question to you. Is it allowed to tell my sheikh or my teacher my sin so that he can rectify me?
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، یہ یوگنڈا کے اسلامی بھائی ہیں جو یوگنڈا کے شہر ایگانگا سے ہیں، ان کا نام فہد ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کیا میں اصلاح کروانے کے لیے اپنے شیخ کو یا اپنے ٹیچر کو اپنے گناہ کا اظہار کر سکتا ہوں کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔
ضرورتاً اس طرح کہیں کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، اب دوسروں کو بتاتے پھرے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں، اب پیر صاحب کو پیغام دیا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں، تو بتانے میں حرج نہیں ہے، شیخ کو اپنے اصلاح کی نیت سے، اور یہاں بھی اگر چل جاتا بغیر بتائے تو چلا لیا جائے، دعا فرمائے کہ میری گناہوں کی عادت نکل جائے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں چھپا سکتا ہے وہ چھپائے، لازم یہ، ورنہ پیر صاحب کی نظر سے تو بندہ گر جاتا ہے نا، اگر اس کو کوئی گھنونا گناہ ہے، بہت گندا گناہ ہے، اور پیر صاحب کو بولے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، میری عادت نہیں جاتی، اب دعا کر دیں، تو یہ پیر صاحب کو نفرت ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے آخر۔ ایسا
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اجازت عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ اس سے اصلاح لینا مقصود ہے کہ میں اس گناہ کا علاج کروں کیسے،
جی جی،
یوں پھر وہ اس سے عرض کرے،
علاج مانگ رہا ہے کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں، یا مجھے کوئی ورد بتا دیں کہ اس گناہ سے میری جان چھوٹ جائے، یا کوئی عمل ایسا کوئی بتا دیں کہ اس پر میں عمل کروں تو وہ میری عادت نکل جائے وغیرہ، خود صحیح مطلب مقصد ہو گناہ کے اظہار کا۔ تو یہاں تو خیر ہم لوگ تو عام طور پہ ایک دوسرے کو گناہ بتاتے رہتے ہیں، یہ بے باکی اسی کو تو بولتے ہیں، یعنی خدا کا مجرم ہے اور جو بولتا رہتا ہے میں خدا کا مجرم ہوں، یہ کتنی بری بات ہے۔ عام آدمی کا اگر جرم کرے گا تو انسان چھپاتا ہے کہ یار یہ بدزن ہو جائے گا، اور خدا وہ ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتا، اس کو سب پتا ہے، لیکن اب دوسروں کو بتانا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، آج فجر کی نماز نہیں پڑھی یار، سستی ہو گئی، سردی بہت تھی، جاگا تھا میں، اوڑ گئے، سو گیا یار، قضا کر کے پڑھ لیں گے، ایسی باتیں لوگ کرتے ہوتے ہیں آپس میں، حرام، یہ باتیں ایسی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، ایک تو گناہ کیا چوری اور سینہ زوری، دوسروں کو بتاتے ہیں اس کو، اس بیوقوف کو یہ احساس ہی نہیں کہ کوئی میں نے جرم کر لیا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کہ نماز جان بوجھ کر قضا کر دی ہے اور دوسروں کو بتا رہا ہے، توبہ استغفر، اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، اور گناہ نہ بتائے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے نماز قضا ہو گئی اور وہ فجر میں جیسے لیٹ اٹھا اور قضا ہو گئی ہے، اور اب اس نے پڑھ لی، اٹھنے کے بعد قضا پڑھ لی، اب اس کے بعد بالفرض کسی نے پوچھا کہ بھائی فجر میں فجر پڑھی گئی نہیں، تو چونکہ قضا پڑھ چکا ہے نا، تو اب اس کو یہ نہیں ڈیٹیل نہیں بتائے کہ میں نے قضا پڑھی ہے، الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ بولنا ہوگا کہ میں نے نماز فجر کی پڑھ لی ہے، قضا کی ڈیٹیل اس نے پوچھی نہیں، اس کو کیا پتا کہ قضا کی تھی یا ادا کی تھی، قضا ادا، تو یہاں بھی بہت محتاط بولنے والا ہے، بلا ضرورت اپنے گناہ کا اظہار نہ کرے کہ یہ بھی گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
الحمدللہ میں نے خواب میں جنت میں امیر اہل سنت اور اپنے خاندان والوں کو دیکھا، اور اس میں میری دادی جان تھی، اور انہوں نے گرین لباس اور وائٹ دوپٹہ پہنا ہوا تھا، اور وہ مجھے جھولا جھولا رہی تھی۔ الحمدللہ میری دادی جان کے بارے میں کسی اور نے ایک پیارا سا خواب دیکھا کہ آسمان سے جھولا نیچے آیا اور میری پیاری سی مرحوم دادی جان جھولا جھول رہی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ماشاءاللہ، خواب تو انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا تھا، لمبا چوڑا، اس میں سے جو خاص خاص بات تھی ان کے ابو نے اس کی ویڈیو بنائی۔ یہ کہ اچھا خواب اچھا ہوتا ہے، اور اس کے بیان کرنے کے فوائد بھی ہوتے ہیں کہ ان کے جو خاندان والے ان کی دل جوئی ہوگی اس سے، اور اللہ پاک جس پر کرم فرما دے۔ پھر یہ کہ انہوں نے اپنی دادی جان کو سبز لباس میں دیکھا، اب اس کو کیا پتا سبز لباس یہ بھی کوئی فضیلت ہے، بچہ ہے نا، سبز لباس کی فضیلت ہے۔ اپنے انہیں کسی فوت شدہ مسلمان کو سبز یا سفید، گرین یا وائٹ لباس میں، کپڑوں میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے۔ اسی طرح اپنے کسی عزیز کو جنت میں دیکھنا اچھی، بہت اچھی علامت ہے، یا کسی زندہ کو بھی جنت میں دیکھنا یا خود کو بھی جنت میں دیکھنا یہ بھی اچھی علامت ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا ہے، میں اس کے ساتھ جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے وہاں ہی لے کر اڑ جاتا ہے۔ میں نے یہ خواب بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں پیش کیا تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی نیک آدمی ہے، یہ عبداللہ نیک آدمی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو ریشمی رومال دیکھا ہے وہ ان کے نیک اعمال ہیں، اس کی سفیدی وہ ان کا اخلاص ہے، اس کی صفائی یہ ان کے دل کی صفائی ہے، لہذا حضرت عبداللہ بڑے نیک صالح مخلص دیندار ہیں۔ خیال ہے کہ جیسے نبی کی خواب وحی ہوتی ہے ویسے ہی نبی کی تعبیر بھی وحی ہوتی ہے، لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر کا مومن صالح متقی ہونا وحی الہی سے ثابت ہوا۔ شارع بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں جنت کا داخلہ، قیامت کے دن بیداری میں جنت میں داخل ہونے پر دلیل ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خواب میں دیکھے جنت میں داخل ہوا ہے، انشاءاللہ وہ حقیقت میں جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میت کو خوبصورت باغ میں دیکھنے کی تعبیر اس کا جنت میں ہونا بھی ہے۔ حضرت علامہ ابو طاہر ابراہیم مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوا ہے، جنتی پھل اس سے نصیب ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم اور خوشحال زندگی پائے گا، کیونکہ جنت خوشیوں کا گھر ہے۔ اور یہ بھی قول ہے کہ جو شخص خواب دیکھے وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو وہ ایسا عمل کرے گا جس کے سبب اسے جنت نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ خواب بیان کرنا اپنے منہ سے یہ بھی عرض کر دوں میں, خواب اپنے طور پر خود بیان کرنا یہ ہر صورت میں جرم نہیں ہے. جرم اس وقت ہے کہ نیتوں کے لوگ میری واہ واہ کریں گے, اچھا خواب بیان کیا, تو یہ جرم ہے. لیکن کسی پر بدگمانی کرنا اس کی کہاں اجازت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خواب بیان کرنا حدیثوں سے ثابت, صحابہ کرام علیہ مردوان کا اپنے خواب بیان کرنا حدیثوں سے ثابت, اسی طرح اولیاء کرام کے کئی واقعات ملتے ہیں اس میں ان حضرات نے اپنے خواب بیان فرمائے ہیں. یوں مطلب خواب بیان کرنا یہ ہر صورت میں جرم نہیں ہے, تاہم یہ کہ اس میں یہ ذہن رکھیں اچھا خواب دیکھیں, اللہ کا یہ حمد کریں, اللہ کا شکر ادا کریں اور جو اہل ہو اس کو بتائیں, اور برا خواب دیکھیں تو استغفار کریں, اللہ پاک سے اس کی برائی سے اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے تذکرہ نہ کریں. زیادہ تو یہ کہ جس سے تعبیر معلوم کرنی ہے اس کو بیان کر دیا وہ برا خواب سمجھ نہ پڑی اور وہ الگ چیز ہے, لیکن یہ کہ ہے منع, ویسے برا خواب لوگ برا خواب بھی بیان کرتے پھرتے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہر آدمی در ہم سے سیٹ نہیں ہے, سیدھی بات ہے, مطلب ہم سے ہر آدمی سیٹ نہیں, ہم یا رسول اللہ کہتے اور کہتے رہیں گے الحمدللہ. بہرحال یہ کہ آپ سمجھ جائیں تو اس میں تنقید ہو سکتا ہے, ہوگی میرے ان کہنے کی بھی ہوگی تنقید, سمجھے. در ہمارا تو حال یہ کہ اگر اڑ کر بتائیں گے تو یہ بولیں گے ٹیڑھا اڑ رہا ہے, وہ واقعہ ایسے لوگوں کے لیے ایسی جو سوچے رکھتے ہیں نا ان کے لیے, کہ ایک میاں بیوی جو تھے تو بیوی جو تھی اپنے شوہر پر کڑ کڑ کرتی رہتی, سیٹ ہوتی نہیں تھی. اب میاں تھے اللہ کے نیک بندے اور اچھے مسلمان اور نیک بندے تھے, پہنچے ہوئے تھے, بیوی ان کو تنگ کرتی رہتی تھی. ایک بار بیوی چھت پر کھڑی تھی اور وہ شوہر نامدار نے کہیں باہر سے دیکھ لیا, بولا آج موقع آئے گیا. شوہر نے اپنے تو کرامت یا معونت, دیکھیں اگر ولی ہے تو کرامت, اگر مومن ہے مومن صالح نیک بندہ تو معونت اس کو بولتے, کرامت نہیں بولتے. خیر تو انہوں نے اڑنا شروع کر دیا اور بیوی چھت پر تھی اور انہوں نے اوپر کوئی دو تین چکر لگائے, دیکھتی رہی, پھر یہ دور سے کہ پہچانے نہیں, پھر یہ جا کر کہیں اتر گئے, دروازے سے گھر میں داخل ہوئے. تو بیوی نے آتے ہی کہا کہ تم اللہ والے بنتے ہو, اللہ والا تو آج میں نے دیکھا ہے, پتا ہے فضا میں اڑ رہا تھا. جب شوہر نامدار نے دیکھا کہ اپنا سکہ بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ پتا ہے کون تھا؟ بابا دولت, میں خود تھا. اچھا میں سوچ رہی تھی جب بھی آپ تھے جب بھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو بیوی اپنے شوہر کی فضیلت تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں تھی. یہ مثال دی ایسے اڑیل اور سڑی بھی کھوپڑی جن کی ہوتی ہو, جو کسی بات کو مطلب جو سچی بات کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے, سمجھے. اب میں کہوں کہ مثلا میں کہوں کہ اس وقت رات ہے, آپ لوگ تو مان لو گے, لیکن اس طرح کا جو ہوگا نا میرے سے سیٹ نہیں ہوا, وہ سوچے گا یار کوئی رستہ ملے کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں کہ رات ہے ہی نہیں, دن ہے. اگرچہ وہ ثابت نہ کر سکے لیکن اپنے دلائل دے گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو ایسے نہیں بنو, منن والے بنو. جو میں نے عرض کیا وہ خلاف شرع تو نہیں کیا, وہ جو واقعہ بتایا اڑنے والا یہ فرضی ہے, وہ حقیقی نہیں ہے. سمجھانے کے لیے پڑھا تھا میں نے بھی کہیں, پھر میں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. اچھا حدیث پاک سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص کسی مجلس میں حکمت کی بات سنے اور اپنے ساتھی کی طرف سے جو کچھ سنا اس میں سے صرف بری بات ہی آگے بڑھا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بکریاں چرانے والے کے پاس آئے اور کہے اے چرواہے مجھے ذبح کرنے کے لیے ایک بکری دو. چرواہا کہے ریوڑ میں سے اچھی بکری کو کان سے پکڑ کر لے جاؤ, اور وہ ریوڑ کی نگرانی کرنے والے کتے کو کان سے پکڑ کر لے جائے. یعنی یہ سب کو سمجھ نہیں پڑی ہوگی, اس کے ظاہری جو معنی بن رہے کہ چرواہے نے تو کہا کہ میں اچھی میں اچھی بکری لے جا, لیکن اس کا دماغ یہ سا ہے پکڑا ہی کتا, اس نے کتا لے گیا. اس کی مثال ہم لوگ یوں دیتے ہیں کہ جیسے کہ خوبصورت جسم ہے کسی کا, ہے نا, تو مکھی کو اس حسن و جمال سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس نے دیکھ رہا ہے کہ پھوڑا کہاں ہے, زخم کہاں ہے. یہ اگر ہے بدن پر تو وہ زخم پر جا کر یا پھوڑے پر جا کر بیٹھ جائے گی اور اس کا خون پیپ مواد چوسنے شروع کر دے گی. یہ مکھی کے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے مرشد, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہمارے علاقے میں کوئی نیا مکان بنانے کے لیے ایرے کھدائی کرتے ہیں تو نیچے کو 5-10 روپے کا نوٹ رکھ دیتے ہیں کہ اس میں برکت رہے گی, ساری زندگی پیسے نہیں ختم ہوں گے. ایک اور دوسرے نمبر پہ فلاں مہینے میں مکان بنائیں گے تو آپ کے گھر سے چوہے نہیں ختم ہوں گے, فلاں مہینے میں بنائیں گے تو آپ کے اوپر قرضہ آ جائے گا, فلاں مہینے میں بنائیں گے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ختم ہوں گے, فلاں مہینے میں بنائیں گے تو آپ کا عبادت میں دل لگا رہے گا, اس کی کوئی حقیقت بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرا, دعاؤں کی التجا ہے.
نیا ہے میرے لیے تو بالکل, جب کچھ رقم دفن کرتے ہیں تو باہر یہ تو اسراف ہے. اللہ کی راہ میں دیں گے نا صدقہ, یہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کے نکلتا ہے. اللہ کی راہ میں دیں گے کسی غریب مسکین کو تو یہ اس کا فائدہ یقیناً ہے. مطلب زیادہ کیا, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. زیادہ کب ہوتا جب اس میں کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہوتا دفن کرنے میں, تو ضائع ہو رہے ہیں پیسے. اس سے تو جس نے کیا توبہ کرے, اور باقی وہ جو فلاں مہینے کی یہ فضیلت فلاں مہینے کی یہ فضیلت, تو یہ میرے لیے نئی بات ہے. یہ اگر بزرگوں سے ثابت ایسا کہنا پھر تو حرج نہیں ہے, اس میں کوئی سا بظاہر کوئی ناجائز والا پہلو ان باتوں میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر بزرگوں سے ثابت ہے یا کسی حدیث سے وغیرہ تو پھر تو اس کو مان لینے میں حرج نہیں ہے, ورنہ عوامی رومر ہے تو اس کو سوائے خاموشی کے کیا علاج اس کا, ظاہر کچھ پتہ نہیں اس کا ایسا ہے یا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara.